حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اسلام سے قبل آپ کا نام عبد عمر یا عبد الکعبہ تھا، آپ کے والد کا نام عوف بن عبد بن حارث تھا اور والدہ کا نام شفا تھا۔ سن 1 عیسوی عام الفیل میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 30 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ آپ قریش کے قبیلہ بن زہرہ سے تھے۔ اسی قبیلے بن زہرہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب تعلق رکھتی تھیں۔ آپ ان 5 خوش نصیبوں میں سے تھے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے بالکل شروع شروع میں ایمان لائے تھے۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ ایک سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی تھی۔ ایک بار آپ کو مدینہ میں امیر بھی بنایا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی طبیعت بہت سلجھی ہوئی تھی اور آپ نہایت ذہین اور سمجھدار آدمی تھے۔ آپ کا رنگ سرخ و سفید تھا، خوبصورت اور شگفتہ چہرہ اور نازک قد و خال تھے، آنکھیں بڑی تھیں، ناک ستواں اور بلند تھی۔ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت مقرب صحابی اور مشیر تھے۔ آپ نے بھرپور زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خدمات کی توفیق پائی۔ آپ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ ہجرت فرمائی۔ آپ بدر، احد، خندق، بیت رضوان اور تمام غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد رہے۔ جنگ احد میں آپ کو 21 زخم آئے، آپ کے سامنے کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے پر بطور گواہ جن صحابہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستخط کروائے ان میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ خدا کی راہ میں دل کھول کلمات خرچ کرنے والے تھے۔ سن 5 ہجری میں آپ کو امیر لشکر بنا کر دومت الجندل کے محاذ پر بھیجا گیا۔ مکہ میں ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کچھ اور صحابہ کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مشرک تھے تو ہم معزز تھے اور کوئی ہماری طرف آنکھ تک نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن جب سے مسلمان ہوئے ہیں کمزور اور ناتواں ہو گئے ہیں اور ہم کو ذلیل ہو کر کفار کے مظالم سہنے پڑتے ہیں۔ بس یا رسول اللہ، آپ ہم کو اجازت دیں کہ ہم ان کفار کا مقابلہ کریں۔ سیرت خاتم النبیین صفحہ 145۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا، مجھے عفو کا حکم دیا گیا ہے، پس جنگ نہ کرو۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو کا حکم ہے، پس میں تم کو لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ مصائب پر صبر کرتے رہے۔ آپ بہت کامیاب تاجر اور متمول تھے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور غلاموں کو آزاد کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دن میں 21 غلام خرید کر آپ نے آزاد کیے۔ خلافت ثالثہ میں آپ نے 23 ہجری میں 70 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ قبولیت اسلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے جو 5 اہم شخصیات اسلام میں داخل ہوئیں، ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان ہیں جو خلیفہ ثالث منتخب ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف ہیں۔ آپ کی اسلام لانے کے وقت عمر تقریباً 30 سال تھی۔ آپ کے علاوہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ کی مبارک شخصیات ہیں۔ ان سب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح کے ساتھ بطور خاص جنت کی بشارت دی۔ جس زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اس وقت فوری طور پر تو معاندین مکہ کا کوئی رد عمل نہیں ہوا، لیکن جب اعلانیہ تبلیغ کا آغاز ہوا تو قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں پر سختیاں کر کے انہیں واپس اپنے آباء و اجداد کے دین میں داخل کریں۔ اگرچہ قریش کے مظالم کا شکار زیادہ تر غریب طبقہ تھا، جس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو عربوں کے غلام کہلاتے تھے، لیکن قریش کے معززین بھی اسلام لانے کے بعد حقارت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے اور بظاہر ان کی عزتیں ختم کر دی گئیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم پر باقی صحابہ کی طرح صبر کرتے چلے گئے۔ آپ نے اور باقی ابتدائی صحابہ نے صبر و رضا کا ایسا نمونہ دکھایا کہ کرۂ عرض پر اس سے زیادہ صبر و استقامت والا اور کوئی گروہ نہیں گزرا، حتیٰ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ جانے کی اجازت دے دی۔ ہجرت حبشہ۔ مکہ میں جو مظالم ہو رہے تھے ان سے عارضی طور پر بچنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی۔ حبشہ کا ملک ایتھوپیا یا ایبیسینیا بر اعظم افریقہ کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ وہاں ایک عادل حاکم اسمہا حکومت کرتا تھا جسے نجاشی کہتے تھے، اور وہاں مکمل طور پر مذہبی آزادی تھی۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ملک کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت اس طرح فرمائی: لو خرجت من ارض حبشۃ فإن بها ملکا لا یظلم عنده احد وهي ارض صدق حتی یجعل اللہ لکم فرحا منا انتم فیہ۔ اگر تم لوگ سرزمین حبشہ کو چلے جاؤ تو بہتر ہے کہ وہاں کے بادشاہ کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، اور وہ سچائی والی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آفتوں سے جن میں تم مبتلا ہو کوئی آسائش پیدا کر دے۔ ابن حشام، صفحہ 455۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سمیت مہاجرین کا قافلہ 12 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل تھا۔ یہ سب خفیہ طور پر شیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ واقعہ رجب 5 نبوی 615 عیسوی کا ہے۔ یہ لوگ پہلے جدہ کے قریب شیبہ تک پہنچے، جو اس زمانے میں عرب کا ایک بندرگاہ تھا۔ ان میں بعض سوار اور بعض پیدل تھے۔ خدا نے اس وقت مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائی اور وہ تاجروں کی 2 کشتیاں لے آئے اور ان سب کو سوار کرا کے بحر احمر کے پار حبشہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر قریش مکہ کو علم ہوا تو انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل سمندر تک پہنچے، لیکن کشتیاں روانہ ہو چکی تھیں، اس لیے وہ خائب و خاسر واپس لوٹے۔ تاریخ اسلام میں ہجرت حبشہ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ہجرت تمام مہاجرین بشمول حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے اپنے عقیدہ پر قائم رہنے میں نہایت درجہ اخلاص اور اس راہ میں مشکلات و نقصانات برداشت کرنے کے عزم پر ایک واضح اور روشن دلیل ہے۔ اسی طرح حبشہ کی طرف دوسری ہجرت ہوئی، جو چند ماہ بعد کا واقعہ ہے، اور اس میں 37 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کا ارادہ فرمایا تو ان میں سے 32 مرد اور 8 عورتیں مدینہ ہجرت کی غرض سے مکہ میں واپس آ گئے۔ 2 مرد مکہ میں فوت ہو گئے اور 7 افراد مکہ میں روک لیے گئے۔ حبشہ سے واپس مکہ آ کر اور مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف بھی شامل تھے۔ حبشہ میں عمر بن العاص کی سرکردگی میں قریش مکہ کا ایک وفد بھی نجاشی کے دربار میں گیا تھا کہ مسلمانوں کو مظالم کا تختہ مشق بنانے کے لیے واپس مکہ لایا جا سکے، لیکن وفد ناکام واپس لوٹا۔ عمر بن العاص، جو بعد میں مسلمان ہوئے اور فاتح مصر ہونے کا اعزاز پایا، اور عبداللہ بن ربیعہ، جو نوجوان قریش سردار نمائندے بن کر نجاشی کے دربار میں گئے اور تحفے تحائف بھی لے گئے اور بادشاہ کو کہا کہ ہمارے چند بیوقوف لوگوں نے اپنا آبائی دین ترک کر کے ایک نیا دین اسلام اختیار کر لیا اور وہ نجاشی کے دین کے بھی مخالف ہیں، اور ان لوگوں نے ملک میں فساد ڈال دیا ہے اور بعض بھاگ کر حبشہ آ گئے ہیں، آپ انہیں واپس بھیج دیں۔ نجاشی نے کہا یہ میری پناہ میں ہیں، میں جب تک خود ان کا بیان نہ سن لوں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمان وفد کو دربار میں بلوایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب، جو دوسرے قافلے کے ساتھ حبشہ ہجرت کر کے آئے تھے، نے مسلمانوں کی نمائندگی میں کہا اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بت پرستی کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریوں میں مبتلا تھے، قطع رحمی کرتے تھے، ہمسایوں سے بد معاملگی کرتے تھے، اور ہم میں سے مضبوط کمزور کا حق دبا لیتا تھا۔ اس حالت میں اللہ نے ہم میں اپنا ایک رسول بھیجا، جس کی نجابت اور صدق اور امانت کو ہم سب جانتے تھے۔ اس نے ہم کو توحید سکھائی اور بت پرستی سے روکا، اور راست گفتاری اور امانت اور صلہ رحمی کا حکم دیا، اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی، اور بدکاری اور جھوٹ اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، اور خون ریزی سے روکا، اور ہم کو عبادت الہی کا حکم دیا۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی اتباع کی، لیکن اس وجہ سے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، اور اس نے ہم کو دکھوں اور مصیبتوں میں ڈالا، اور ہم کو طرح طرح کے عذاب دیے، اور ہم کو اس دین سے جبرن روکنا چاہا، حتیٰ کہ ہم تنگ آ کر اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں آ کر پناہ لی۔ بس اے بادشاہ، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ماتحت ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ بہاوالا سیرت خاتم النبیین صفحہ 153-154۔ نجاشی اس تقریر سے بہت متاثر ہوا اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو کلام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے وہ سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات بڑی خوش الہانی سے پڑھی۔ یہ پرشوکت کلام سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور ہمارے مسیح کا کلام ایک ہی منبع نور کی کرنیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر نجاشی قریش کے وفد کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، تم واپس چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، اور ان کے تحائف بھی واپس کر دیا۔ دوسرے دن عمر بن العاص نے ایک اور تدبیر سوچی اور نجاشی تک رسائی حاصل کر کے اسے کہا، حضور، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت مسیح کے متعلق کیا کہتے ہیں، جس کے آپ ماننے والے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور پوچھا کہ مسیح کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم میں بیان فرمودہ عقیدہ بیان کیا کہ ہمارے اعتقاد کی روح سے مسیح اللہ کا ایک بندہ ہے، خدا نہیں ہے، مگر وہ اس کا ایک بہت مقرب رسول ہے، اور اس کے اس کلام سے عالم ہستی میں آیا ہے جو اس نے مریم پر ڈالا۔ نجاشی نے فرش پر سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، واللہ، جو تم نے بیان کیا میں اس سے مسیح کو اس تنکے کے برابر بھی بڑا نہیں سمجھتا۔ وہ پادری جو دربار میں تھے سخت برہم ہوئے، مگر نجاشی نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کا وفد بین المرام واپس آ گیا۔ بحوالہ سیرت خاتم النبیین از حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے۔ ہجرت مدینہ اور غزوات النبی میں شرکت۔ چند سال حبشہ میں رہ کر اور وطن سے دوری کی قربانی دے کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف واپس مکہ کو لوٹے اور پھر مدینہ ہجرت فرمائی، اور اس سارے عرصہ میں مقتدرت کے باوجود معاندین کا مقابلہ نہ کیا اور عفو اور صبر کی تعلیم پر کاربند رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دوسری ہجرت کا ثواب لیا اور انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا کی تعلیم کو سینے سے چمٹائے رکھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا اذن آ گیا اور دفاع کی اجازت مل گئی۔ غزوہ بدر ہوا اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف بڑے نمایاں طور پر اس غزوہ میں شامل ہوئے۔ آپ کی ایک مشہور روایت ہے کہ میں نے جب اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی تو انصار کے دو نو عمر لڑکوں کو اپنے پہلو میں کھڑے دیکھا، انہیں دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ دائیں بائیں کھڑے ساتھیوں کی طاقت پر اس وقت انسان کوئی کارنامہ دکھا سکتا تھا۔ لیکن مان، ایک لڑکے نے آپ سے پوچھا کہ چچا، وہ ابو جہل کہاں ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں دکھ دیا کرتا تھا؟ میں نے خدا سے عہد کیا ہوا ہے کہ میں اسے قتل کروں گا۔ میں نے ابھی اس کا جواب بھی نہ دیا تھا کہ دوسرے لڑکے نے پوچھا جو پہلے نے پوچھا تھا۔ میں ان دونوں لڑکوں کی جرات سے حیران رہ گیا، کیونکہ ابو جہل سپہ سالار تھا اور اس کے چاروں طرف تجربہ کار سپاہی اور پہرے دار تھے۔ میں نے ہاتھ اشارہ ہی کیا ہوگا کہ دیکھو وہ ابو جہل ہے، کہ دونوں بچے باز کی طرح جھپٹے اور دشمن کی صفیں کاٹتے ہوئے ابو جہل تک جا پہنچے اور اس زور سے وار کیا کہ اس کے ساتھی دیکھتے ہی رہ گئے اور ابو جہل زمین پر گر گیا۔ غرض حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے بڑے بڑے عجیب نظارے دیکھے، غلاموں کی آزادی کا مسئلہ پیش ہوا تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے اپنی زندگی میں 3000 غلام آزاد کیے اور جہاد کے اس پہلو پر بھی عمل کر کے ثواب کمایا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے جنگ احد میں بھی خاص خدمات کی توفیق پائی اور باقی غزوات و نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو نمازوں میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ ساتھ تھے اور جن صحابہ کے معاہدہ صلح پر بطور گواہ دستخط کروائے گئے ان میں بھی آپ شامل تھے۔ فتح مکہ کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو، جو مسلمان ہو چکے تھے، ایک لشکر دے کر جزیم کی طرف روانہ کیا۔ گو ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے لیکن خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے ہاتھوں کچھ لوگ قتل ہو گئے۔ اس وجہ سے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جب بات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید سے مخاطب ہو کر فرمایا، خالد، تم میرے صحابہ کو مجھ پر چھوڑ دو، خدا کی قسم اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا اور تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تو بھی میرے ایک صحابی کے صبح کے وقت یا شام کے وقت کے جہاد کو نہیں پا سکتے۔ سیرت ابن حشام جلد 2 صفحہ 515۔ دومت الجندل پر لشکر کشی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام امن کے لیے دومت الجندل پر ربیع الاول سن 5 ہجری جولائی 626 عیسوی میں لشکر کشی فرمائی تھی اور ان لوگوں نے اسلام کی مخالفت ترک کر دی تھی۔ یہ لوگ اسلامی دائرہ اثر میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک حصہ اسلام کی طرف مائل تھا مگر اپنے رؤسا اور اہل قبیلہ کی مخالفت کی وجہ سے جرت نہ کرتے تھے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان 6 ہجری دسمبر 627 عیسوی کو اسلامی جھنڈا دے کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کی کمان میں ایک دستہ دومت الجندل کی طرف بھجوایا جو شام کی سرحد کے پاس تھا اور فرمایا، اے ابن عوف، اس جھنڈے کو لے لو اور پھر تم سب خدا کے راستہ میں جہاد کے لیے نکل جاؤ اور کفار کے ساتھ لڑو، مگر دیکھنا کوئی بددیانتی نہ کرنا اور نہ کوئی عہد شکنی کرنا اور نہ دشمن کے مردوں کے جسموں کو بگاڑنا نہ بچوں کو قتل کرنا، یہ خدا کا حکم ہے اور اس کے نبی کی سنت۔ بحوالہ سیرت خاتم النبیین از حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے صفحہ 715۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کو یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ جنگ و جدال سے دستکش ہو کر صلح صفائی کر لیں اور اطاعت قبول کر لیں تو مناسب ہوگا کہ ان لوگوں کے رئیس اسبغ بن عمر قلبی کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ اس مہم میں آپ کے ساتھ 700 مسلمان تھے۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے حق تبلیغ ادا کیا۔ شروع شروع میں تو دومت الجندل والے جنگ کے لیے تیار نظر آتے تھے مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سمجھانے پر ان کے ارادے بدل گئے۔ ان کے حکمران اسبغ بن عمر قلبی نے، جو ایک عیسائی تھا، اسلام قبول کر لیا اور اس کی بہت ساری قوم بھی اسلام میں داخل ہو گئی اور اپنے علاقے کو اسلامی حکومت کے ماتحت کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے رئیس کی لڑکی سے شادی کر لی جس کا نام تماظر تھا اور انہیں اپنے ہمراہ مدینہ منورہ لے آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا۔ تماظر کے بطن سے ابو سلمہ زہری پیدا ہوئے جنہوں نے علماء اسلام میں بہت اونچا نام پایا۔ استحکام خلافت کے لیے جدوجہد۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے موقع پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ خلافت کا امر مدینہ میں طے ہونا چاہیے۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دست راست رہے۔ قاتلانہ حملے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے 6 صحابہ السابقون الاولون کو شورا میں داخل کیا۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف شامل تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف اس شورا کے صدر تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا فیصلہ کیا۔ اس وقت اگر معاملہ کھلے طور پر چھوڑ دیا جاتا تو ممکن تھا کہ فتنہ کی صورت پیدا ہو جاتی، اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رائے عامہ کو ٹٹول کر اور اہل الرائے صحابہ کا مشورہ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا فیصلہ کیا تھا۔ بعد میں جب فتنے اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وفات پر فرمایا، عبد الرحمن جاؤ، بے شک تم نے اچھا زمانہ پایا اور فتنہ سے پہلے چل دیے۔ اسد الغابہ، ذکر عبد الرحمن بن عوف۔ آپ کی وفات سن 23 ہجری میں ہوئی، بعض کے نزدیک سن 35 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی عمر 75 سال تھی۔ آپ مدینہ میں فوت ہوئے۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ اے خدا بر تربت او ابر رحمتہ ببار، داخلش کن از کمال فضل در بیت النعیم۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کے بعض متفرق واقعات۔ ہجرت مدینہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری مسلمان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف سعد رضی اللہ عنہ بن ربیع انصاری کے بھائی بنے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع نصف گن گن کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کے سامنے رکھ دیا اور جوش محبت میں یہاں تک کہہ دیا کہ میری دو بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور پھر اس کی عدت گزرنے پر تم اس کے ساتھ شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ خدا یہ سب کچھ آپ کو مبارک کرے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ آپ بہت سمجھدار تاجر تھے، آپ نے تجارت کر کے بہت جلد مدینہ میں بھی نام پیدا کر لیا اور ایک نہایت امیر کبیر آدمی بن گئے۔ آپ نے جلد ہی ایک انصاری لڑکی سے شادی کر لی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ولیمہ کی دعوت کرو، خواہ صرف ایک بکری کے گوشت کی ہو۔ آپ کے عقل و دانش اور اللہ پر توکل اور اخلاص کا یہ شاندار نمونہ ہے کہ آپ کسی پر بوجھ نہیں بنے اور خود نہ صرف اپنا بوجھ اٹھایا بلکہ دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے بھی قابل ہو گئے۔ غزوہ احد میں آپ ان خاص صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے مشکل وقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریب رہ کر دفاع کیا۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کو کئی زخم آئے، دو دانت بھی شہید ہو گئے، پاؤں میں بھی زخم آ گیا اور پاؤں میں لنگ آ گئی۔ تمام غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی شمولیت آپ کے بے حد اخلاص پر روشن دلیل ہے۔ سن 5 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دومت الجندل پر لشکر کشی کے لیے بھیجا۔ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کے سامنے افطاری کا کھانا آیا جو غالباً کسی قدر پرتکلف تھا۔ اس پر انہیں احد کا زمانہ یاد آ گیا جب مسلمانوں کے پاس اپنے شہداء کو کفنانے کے لیے کپڑا تک نہیں تھا اور وہ ان کے بدنوں کو چھپانے کے لیے گھاس کاٹ کاٹ کر ان میں لپیٹتے تھے۔ اس یاد نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کو ایسا بے چین کر دیا کہ وہ بے تاب ہو کر رونے لگ گئے اور کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ روزے سے تھے۔ سیرت خاتم النبیین از حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے، صفحہ 502۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حد مال و دولت عطا فرمایا اور آپ نے خدا کی راہ میں بے دریغ خرچ بھی کیا۔ ام زہر سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے ایک مرتبہ 40,000 دینار خیرات کیے، پھر 500 گھوڑے فی سبیل اللہ دے دیے، پھر 500 سواری کے اونٹ بھی دے دیے۔ آپ نے وفات پر جو ترکہ چھوڑا اس کے بارے میں وصیت فرمائی کہ بدری صحابہ میں سے جو زندہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار دیے جائیں۔ آپ کے انتقال پر سونا اتنی مقدار میں آپ نے چھوڑا کہ وہ کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کیا گیا۔ 4 بیویاں تھیں، ہر ایک کے حصہ میں 80,000 آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 300 بکریاں چھوڑی۔ بدری صحابہ کے علاوہ 50,000 درہم آپ کے ترکہ میں سے غرباء و مساکین میں بانٹا گیا اور 1000 گھوڑے فی سبیل اللہ دیے گئے۔ آپ نے بڑے خلوص سے بعض احادیث روایت کی ہیں جو آپ کی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ امین تھے اور آپ کی بیان کردہ احادیث میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ من جملہ اور حدیثوں کے اشراۃ المبشرین کی حدیث بھی آپ نے ہی روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن عوف فی الجنہ و سعد بن وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ترمذی کتاب المناقب باب مناقب عبد الرحمن بن عوف، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن الجراح پر جنت واجب ہو گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس خدائے محسن کا شکر ہے جو احساس کرنے والا اور غموں کو دور کرنے والا ہے، اور اس کے رسول پر درود و سلام جو انس اور جن کا امام اور پاک دل اور بہشت کی طرف کھینچنے والا ہے، اور اس کے ان احباب پر سلام جو ایمان کے چشموں کی طرف پیاسوں کی طرح دوڑے اور گمراہی کی اندھیری راتوں میں علمی اور عملی کمال سے روشن کیے گئے، اور اس کی آل پر درود جو نبوت کے درخت کی شاخیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت شامہ کے لیے ریحان کی طرح ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ 188۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پس اے خدا، اس نبی پر سلام اور درود بھیج اور اس کی آل پر جو مطہر اور طیب ہیں، اور اس کے اصحاب پر جو دن کے میدانوں کے شیر اور راتوں کے راہب ہیں اور دین کے ستارے ہیں۔ خدا کی خوشنودی ان سب کے شامل حال ہے۔ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 17۔